الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، آمين يا رب العالمين. سورہ یونس سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا مکی سورتوں کا، سورہ حج کے بعد سورہ مؤمنون ہے، یہاں 14 سورتیں مکمل ہوں گی جو مکی ہے، اور اس کے بعد ایک سورت ہے جو مدنی ہے، لہذا مکی اور مدنی سورتوں کا جو ایک قرآن حکیم میں الگ سے گروپ موجود ہے، تو یہ گویا کہ تیسرا گروپ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. سورہ حج کا جو حصہ ہم پڑھ چکے اس میں خاص طور پر صرف ایک رائے مبارکہ کا حوالہ دوں گا، جو ہم نے اپنی کل کے جو نصاب تھا اس کے آخری حصے میں پڑھی تھی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانی کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. اللہ تک اگر رسائی کسی شے کی ہے تو وہ تقوی ہے، خلوص ہے، ایمان ہے، خدا خوفی ہے. اس لیے کہ ہمارا دین اصلاً معتبر ہے خدا خوفی سے، تقوی سے، اور ہماری جو عبادات کا نظام ہے اس کا ایک ظاہر ہے، نماز پڑھتے ہیں، قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ تمام جو ہے نماز کے اراکین میں سے ہیں. لیکن یہ کہ اس کی اصل روح کیا ہے، اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے. اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیا مبارکہ ہم پڑھ چکے. اسی طرح روزے کا اصل حاصل کیا ہے، تقویٰ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہی معاملہ حج کا ہو رکن کے جو پورے روح عرضی کے ہر مسلمان پر واجب قرار دے دیا گیا، قربانی کا رکن. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ جو آخری دور کا واقعہ تھا کہ جس میں اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کرنے سے دریغ نہیں کیا تھا، اس کی یاد ہے کہ جو ہر سال منائی جاتی ہے. آپ کا کتنی ہی خطیر رقم خرچ کر کے کوئی قربانی کا جانور لیں، بہت خوبصورت اور بہت ہی سڈول اور بہت صحت مند، منہ مانگی قیمت دی آپ نے، لیکن اگر تقویٰ موجود نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اس کا ایک عکس نظر آنا چاہیے، تو اللہ کے ہاں وہ قربانی بھی قبول نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اس حوالے سے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی عبادات اس کا ایک ظاہر ہے، اس کو انٹیکٹ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس کی باطنی روح کہیں غائب ہو گئی، وہ روح تقویٰ اگر کہیں مفقود ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہر شخص کے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ آیا اس کا وہ عمل یا اس کی وہ نیکی کا خواب و قربانی جیسا ہی اصل عمل کیوں نہ ہو، اللہ کیا مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا. سورہ حج کی جیسا کہ میں نے اس کے اچھے رکوع ہم پڑھ چکے، اب ساتویں رکوع سے شروع کر رہے ہیں. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں نذیر، خبردار کر دینے والا اور کھول کر بتا دینے والا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرت ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے. کچھ گناہ ہو گئے ہیں جن پر انہوں نے صدق دل سے توبہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا یقینی وعدہ ہے. وہ آیا مبارکہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کسی شے کو لازم نہیں فرمایا، لیکن ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، جو کہیں جذبات کے رو میں آ کر کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن پھر فوراً ٹھٹکتے ہیں اور احساس شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. الفاظ کیا تھے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اس کو لنگر آن نہیں کرتے، توبہ کے معاملے کو ٹالتے نہیں رہتے کہ ابھی تو بڑی زندگی ہے، ابھی جوانی ہے، اس کے بعد ادھیر عمری آئے گی. کس نے گارنٹی دی ہے کہ اب بڑھاپا یا ادھیر عمری آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں؟ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے. ظاہر یہاں مراد ہے وہ بہت ہی باعزت روزی اللہ تعالیٰ کی جنت میں عطا فرمائے گا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں میر میخ نکالتے ہیں، اس میں اعتراض کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہماری پکڑ سے نکل بھاگیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں اصل میں جہنم والے. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی نبی اور رسول کو، الا مگر یہ کہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، جب وہ کوئی پلاننگ کرتا تھا، کسی شے کی آرزو کرتا تھا. ہر نبی اور رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو شیطان کوشش کرتا تھا کہ ان کے خیالات کے اندر دخل اندازی کر دے. دیکھیے بہت بڑی ہے یہ آیہ مبارکہ جو ہے قرآن حکیم کی مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی بہت سی تعبیریں کی گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ. ابھی حال ہی میں ہم نے قرآن آڈیٹوریم کا جو ہمارا درس قرآن تھا، اس میں آیات پر سے گزرے تھے، بڑی تفصیل سے وہ تمام اختلافات جو ہمارے مفسرین کو لاحق ہوئے وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھے تھے جو اس وقت موجود تھے. لیکن اب یہاں صرف ایک ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ وسوسہ اندازی کے ذریعے ان کے خیالات کے اندر کوئی تبدیلی واقع کر دے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے جو وسوسہ ہوتا ہے، جو القاء ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. یہ معاملہ نبی اور رسول کے لیے عصمت انبیاء ہے، ورنہ ہر انسان کا، میرا اور آپ کا، ہر مسلمان کا معاملہ نہیں، شیطان وسوسہ اندازی کر کے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس وسوسے کو جو شیطان ڈالتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو محکم کر دیتا ہے. یہاں ہمارے مفسرین نے آیات متشابہات اور آیات محکمات بھی مراد لی ہیں، کہ جو محکم آیات ہیں، ثم یحکم اللہ آیاتی، وہ کہ وہ آیات جو محکم ہیں، اس پر اساس اور بنیاد ہے ہمارے دین کی، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان باللہ ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو بالکل جازم ہے. لیکن جو متشابہات ہیں، اس کے بارے میں اگلی آیت میں آ گیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں جن کے اندر پہلے سے مرض موجود ہے، وہ اسے فتنہ بنا لیتے. اس کی بڑی چھوٹی سی مثال دی ہمارے مفسرین نے کہ قرآن حکیم میں آیا، حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر جو ہے ہر مردہ حرام کر دیا گیا. تو مشرکین نے اعتراض یہ کیا، آیت کا یہ حصہ جو ہے اس کو متشابہ بنا دیا، کہ دیکھو جی اگر کسی تمہارے مویشی پر موت آنی ہوتی ہے تو اللہ نے اسے مارا نا، اس کے بغیر تو نہیں مر سکتا. تو تمہارا دین عجیب ہے کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام، اور جس کو ذبح کر کے تم خود ہلاک کرتے ہو جائز ہے، یہ کیا بات ہے؟ اسی طرح قرآن حکیم کی جو وہ آیت تھی کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، حسب جہنم، وہ تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب اعتراض کیا مشرکین نے کہ پکارتے تو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی ہیں، ہم عیسائی پکارتے ہیں، ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں جو اللہ کی انتہائی عبادت گزار مخلوق ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور وہ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور فرشتے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب یہ ہے وہ اصل میں آیات متشابہات. تو اگلی آیت میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ جو متشابہات ہیں انہیں ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش بنا دیتا ہے مشرکین کے لیے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ بنا دے اس شے کو جو شیطان نے القا کیا تھا، وہ تو جو وسوسہ اندازی کی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان نے کہ اللہ کا مارا جو ہے وہ حرام ہے اور تمہارا اپنا مارا ہوا حلال ہے، یا یہ کہ جہنم میں جو ہے تم بھی جاؤ گے اور جن کو تم پکار کر سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تاکہ اس چیز کو بنا دے فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، ان کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہے بالکل سخت ہو چکے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم جو ہے وہ تو بہت دور کی مخالفت اور شقاوت میں پڑ چکے ہیں. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور تاکہ خوب اچھی طرح جان لیں وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے علم دیا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اس کی کسی آیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ، کوئی اشتہاد، کوئی کھٹک تمہارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. فیؤمنوا بھی، بس وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا، تاکہ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، فتخبط لہ قلوبهم، تو اللہ تعالی کے لیے ان کے دل جو ہے عاجزی اور زاری بھی اختیار کرتے ہیں. ہم نے کل ہی اپنے نصاب میں پڑھا تھا، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو کہ جو مخبتین ہیں، یہاں آگے فتخبط لہ قلوب، یہ مخبتین کون ہیں؟ اللہ کے حضور عاجزی و زاری اختیار کرنے والے. ان اللہ لہاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم، یقین اللہ تعالی ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، صراط مستقیم یہ راستہ ان کے لیے کھول دے گا، یہ اللہ تعالی کی سنت ہے. جو اس رستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالی آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اگرچہ امتحانات ہیں، آزمائش ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزماتے رہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر اس قرآن کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہیں گے. کل ہی کے نصاب میں ہم نے پڑھا تھا، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کہتے ہیں اصل میں شاعری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بعضوں کا یہ کہنا کہ ان کے اوپر کوئی آساب آسیب جو ہے ان کے اوپر کہیں مستولی ہو گیا، معاذ اللہ. کچھ کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کسی یہودی عالم کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی ہیں، اور وہ انہیں املا کراتا ہے، وہ ڈکٹیٹ کرواتا ہے، اور وہی کچھ جو یہودی عالم سے سیکھتے ہیں آ کر یہاں ہمارے اوپر دھونس جماتے ہیں کہ اللہ نے وہی کی، معاذ اللہ. یہ ان کا کلمات ہے. حتیٰ چاہتی ہوں موسیٰ، یہ اسی شک و شبہ میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وہ اسا قیامت یا ان کی موت جو ان پر مسلط کر دی جائے، بغتا ناگہانی موت، یا وہ قیامت آئے گی تو وہ بھی اچانک آئے گی. اویاتی عذاب یوم عقیم، یا ان کے اوپر آ جائے کوئی ایسا عذاب کہ جو ایسے دن آئے گا جس میں کہیں کوئی خیر نہیں ہوگا. عقیم، عقیم کا لفظ جو ہے سورہ شورہ آگے آئے گا، اس میں ہم پڑھ بھی لیں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ حضرت سارہ تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی، ان کے لیے آیا کہ وہ تو عقیم تھی، بانس تھی، لیکن یہ کہ اسی سے مفہوم لیا گیا کہ وہ دن کے جس میں کسی قسم کا کوئی خیر نہ ہو. یوم عقیم، الملک یوم عظیم للہ، اس دن قیامت کے دن بادشاہی اور اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یحکم بینہم، اور فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ تو بڑی ہی نعمتوں والی باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے تو انتہائی رسوا کن عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہمارے رستے میں، اللہ کے رستے میں، اور اس کے بعد پھر قتل کر دیے گئے. ظاہر اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ گویا کہ اپنا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کے حضور مقام شہادت پر فائل ہو گئے نا، شہید ہیں. او ماتوں، یا طبعی طور پر انہیں کوئی موت آ گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو مثال نہیں، بیسیوں غزوات میں شریک ہوئے، لیکن یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا تھا کہ موت ان کی گھر پر بستر ہی پر آئی، اور وہ بڑی حسرت سے کہا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، اس میں تو کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا کہ میں کتنے ہی غزوات میں شریک ہوا ہوں اور کتنی دفعہ موت جو ہے میرے بالکل قریب سے ہو کر گزر گئی، لیکن یہ کہ میدان جنگ میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جانا، یہ حسرت میرے دل میں باقی رہی. آخری وقت جو آیا ان کا تو اپنے گھر پہ تھے، اپنے بستر پہ تھے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ مقام میں کہیں نیچے رہ گئے. او ماتو، وہ لوگ جو شہید ہو گئے، یا یہ کہ جو طویل موت اگر انہیں آئی ہے، انتقال ہوا ان کا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ان دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ فرماتے بہترین رزق عطا فرمائیں گے. اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کا رخ کیا تھا، دنیا، یہاں کی منفعت، دنیا پرستی، زر پرستی، زن پرستی کہ اس کے اندر مبتلا تھا، یا یہ کہ اس نے واقعتاً اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف کیا تھا، یکسو تھا، حنیفہ جو قرآن حکیم میں الفاظ آئے. ان اللہ لہ هو خیر الرازقین، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. اسی میں ایک حدیث میں نے خاص طور پر یہاں نوٹ کی تھی، حضور نے فرمایا من مات وهو يطلب العلم، جس شخص کو موت آ گئی اس حالت میں کہ وہ علم کی تحصیل کر رہا تھا، دین کا علم حاصل کر رہا تھا، دین کے غلبے کے لیے، دین کے پرچارک کے لیے قرآن کا علم حاصل کر رہا تھا، اسی حالت میں اس کی تبھی موت آ گئی، کوئی حادثاتی موت آ گئی. لِيُحْيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، قرآن کو زندہ کرے. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا. اب یہ کس قدر بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں، اولڈ ایج، لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر وہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ سکے، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچا سکے، اور اسی حالت میں اسی دورانیے میں ان پر جو ہے تبھی موت طاری کر دی جاتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا جنت میں. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا ان بالا خانوں میں، ان جگہوں میں کہ جو ان کو وہ بہت پسند کریں گے. ظاہر ہے کہ اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل، جنت کی نعمت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، حلیم اور کمال تحمل والا ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جو شخص بدلہ لے اتنا ہی کہ جتنا اس کے اوپر زیادتی کی گئی تھی. کسی نے آپ کو فرض کیجئے کچھ تھوڑا برا بحال بھلا کہہ دیا اور آپ نے جواب میں گالیاں شروع کر دی، اب یہ زیادتی ہے. اسلام اجازت دیتا ہے، اس میں بھی اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کیجئے، اس غصے کو جو ہے پی جائیے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ کا اگر آپ نے معاملہ کیا تو پھر یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے یہاں پکڑ میں آ جائے گی. ثم بغی علیہ، اور پھر جس شخص پر زیادتی کی جائی تھی پھر گویا کہ اس کے اوپر پھر دوبارہ زیادتی کی جا رہی ہے، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ تو لازماً اس کی مدد فرمائے گا. یہاں مراد یہ بھی ہے کہ اہل مکہ میں جو لوگ حضور پر ایمان لا چکے تھے اور ان کے ساتھ جو ٹارچر ہو رہا تھا، جس قسم کی شدید ترین عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، اگرچہ مکہ میں حضور کا حکم یہ تھا کہ اپنی مدافعت میں بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ آیت سورہ حج میں پڑھ چکے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے آج ہاتھ کھول دیے ان لوگوں کے جن پر ظلم ہوا تھا، گویا کہ انہیں اجازت ہے کہ جو شخص ان کے ساتھ زیادتی کرے گا تو بدلہ لو تم. مکہ میں اجازت نہیں تھی. ان اللہ عفو غفور، یقین اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا. ذالک بھی ان اللہ یولج اللیل فی النہار، یقین اللہ تعالیٰ رات کو دن میں پرو لاتا ہے، والا جا یلج آتا ہے کسی شے کو کسی میں پرونے کے لیے، اور واقعتا دن جو ہے وہ رات میں گویا کہ پرویا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے دن کی روشنی فیڈ ہو رہی ہے اور رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے. اسی طرح رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اس میں سے نمود صبح جو ہے وہ گویا کہ پھٹ، جسے آپ کہتے ہیں پو پھٹ رہی ہے، اس کو تعبیر کیا گیا کہ رات کو دن میں پلور آتا ہے، دن کو رات میں پلور آتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا، ہر شے کو دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اصل میں مظہر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو حقیقی وجود رکھتا ہے، جو الحق ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا، سب سے بڑی حقیقت، خالق کائنات، رب کائنات، اللہ کی ذات. ان اللہ هو الحق، یقینا اللہ ہی حق ہے. وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے سوا جن جن کو یہ پکارتے ہیں ہر شے باطل ہے، پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حق کے مقابلے میں باطل. حق جو فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے، وجود حقیقی اللہ کی ذات کا ہے، لیکن باطل کون سی شے ہے کہ جو موجود ہی نہ ہو، آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی سرایہ سے ہیں، کوئی سایہ ہے، کوئی سراب سا نظر آ رہا ہے، حقیقی موجود نہیں، وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ العلی ہے، بہت ہی بلند، الکبیر، بہت بڑا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیا. جو بھی ریگستانی علاقے کے رہنے والے ہیں یا بلوچستان کے رہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ وہ زمین کے جو بالکل مردہ ہے، بالکل بنجر ہے، کہیں کوئی رونق، کہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں، بارش ہوتی ہے تو اس طرح اس کے اندر سے جو ہے مختلف قسم کے خضرا و نباتات جو ہے اگتی ہے کہ پوری زمین جو ہے ایک باقاعدہ جس طرح سبز رنگ کا قالین ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ مکی صورتوں میں خاص طور پر ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ جن کو دیکھ کر انسان کے اندر اپنے رب کی معرفت اور اس کی جو ہے وہ پہچان پیدا ہو. یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین بھی ہے اور ہر شے سے باخبر. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے, اسی کے اختیار میں, اسی کا کنٹرول ہے زمین و آسمان کی ہر شے پر. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور یقین اللہ تعالیٰ الغنی ہے, اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. الحمید ہے, الصمد بھی اسی ذات کو کہتے ہیں جو کس جو بے نیاز ہو, جسے کسی کی احتیاج نہ ہو. بہت پیارے پیارے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کے, اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک. اے پروردگار الغنی تو تو ہے, یہ شان تو تیری ہے, تجھے کسی کی احتیاج نہیں. ونحن الفقراء الیک, اور ہم ہیں فقیر, ہم محتاج محض ہے, ہم تو سانس نہیں لے سکتے جب تک کہ تیری توجہ اور عنایت ہم پر نہ ہو. تیرے ہی حکم سے ہمارا دل حرکت کر رہا ہے, ہمارا ایمان ہے یا نہیں. وہ شخص کے جسے کبھی کوئی تکلیف نہیں, کوئی ہارٹ پرابلم نہیں, کبھی کوئی بلڈ پریشر نہیں, اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے. آپ اس کی خواہ کتنی ہی توجیحات کرتے رہیں, اس کے بلڈ کے جو ہے انالیسس کے بے شمار ٹیسٹ کر لیجیے, آپ کو کوئی کلو نہیں ملے گا. حالانکہ کوئی چیز جو ہے ڈیٹیریشن ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ہوتی ہے, پتا ہوتا ہے کہ اس کی ہسٹری یہ تھی, تلاش ہے تھی, کوئی چار سال پانچ سال پہلے بھی کوئی ہارٹ پرابلم ہوا تھا, یہ کہ مستقل بلڈ پریشر کا مریض تھا, یہ تمام چیزیں. لیکن یہ کہ ایسے لوگ کتنی مثالیں ہمارے سامنے. تو الغنی اللہ کی ذات, الحمید ستودہ صفات. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, کیا تم غور نہیں کرتے, دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے لگا, تمہاری چاکری میں ہے. یہ سورج بھی لگا ہوا ہے, اس کی تمادت ہے, اس کی حرارت ہے, اس کی قوت ہے. پھر پانی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھ دی ہے, وجعلنا من الماء كل شيء حي. پانی کے بغیر آپ تصور نہیں کر سکتے کہیں زندگی کا. آج ہماری وہ جو گئی ہوئی ہے وہ اپنا مریض کا سفر کرنے کے لیے, وہاں سے کھود پریت کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے وہ مٹی اکٹھی کر کے سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی یہاں پانی تھا یا نہیں تھا. اب پانی ہوگا تو وہ گویا کہ اس سے نتیجہ اخذ کریں گے کہ معلوم ہوتا ہے پھر یہاں کبھی زندگی بھی تھی. یہ اٹل اصول تو قرآن نے بتایا نا, وجعلنا من الماء كل شيء حي, جہاں زندگی ہوگی وہاں لازماً پانی کا عمل دخل ہوگا. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, زمین میں جو کچھ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے, والفلک تجری فی البحر بامری, اور اسی طرح یہ بڑے بڑے تمہارے باغبانی جہاز جو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں, تمام ان لوگوں کے مشاہدے کی چیزیں تھیں. جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ دورہ ترجمہ قرآن میں چونکہ تیزی سے ہم گزرتے ہیں تو بعض آیات جو ہیں بہت بار بار تکرار کے ساتھ آ رہی ہیں, لیکن قرآن مکمل ہوا حضور پر تقریباً 22 برس کے عرصے میں. اب اس میں جو ایک گویا کہ وہ شے جو آپ روانی کے ساتھ ریپیٹڈلی ایک مہینے میں ختم کر رہے ہیں, وہ تو اس وقت یہ نہیں تھا معاملہ. مکی سورت جو ہے اس کی ایک سورت کی تکمیل کے اندر 1.5 سال لگ گیا, 2 سال لگ گئے, جبکہ ہم نے جو ہے 1 گھنٹے کے اندر یا 1.5 گھنٹے کے اندر اس سورت سے گزر گیا. تو زمین آسمان کا فرق ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, اور اس نے تو آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ کہیں مبادہ زمین پر گر نہ پڑے, اللہ بِإِذْنِ, مگر اس کے حکم سے. جو یہ پروٹیکٹیو کورنگ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کے گرد لگا دی ہے اوزون کی شکل میں, اور یہ ہوائی کرہ جو ہے بڑے بڑے شہاب ثاقب آتے ہیں زمین کی طرف, اور اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں زمین سے اگر ٹکرا گئے تو پھر یہ کہ زمین کے رہنے والوں کا کیا بنے گا, اور ان کے ٹکر کی وجہ سے اگر زمین جو ہے اپنے مدار سے کہیں ہل گئی تو یہ پوری کائنات کا نظام جس طرح تلپٹ ہوگا, تو وہ تو ایک قیامت ہے نا. الساعہ, وہ بہت بڑا حادثہ جس کی خبر قرآن نے دی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ جیسے ہی وہ شہابیہ جو ہے اس فضا میں داخل ہوتا ہے, ہوا کی رگڑ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا, اس میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, یقین اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اب لوگوں کے حق میں انتہائی رؤوف اور رحیم ہے. وہو الذی احیاکم, وہی اللہ کی جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اور زندہ رکھے ہوئے. ثم یمیتکم, اور پھر ایک دن آئے گا کہ جب وہ تم پر موت مسلط کر دے گا. ثم یحییکم, اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور, یقین الانسان بہت ہی ناشکرا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وقت کی قدر کرو, یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، والعصر، بہت تیزی سے گزرنے والا یہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوگی۔ یہی وقت ہے کہ جس کے لمحے کو اگر آپ نے اپنے لیے آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا تو کامیابی ہے، اور اسی وقت کو اگر لگا لیا کہیں دنیاوی دھندوں میں یا یہ کہ عیاشیوں میں اور فسق و فجور میں تو اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ ان الانسان لکفور، یقین اللہ تعالی، لیکن یقین انسان انتہائی ناشکر ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ وضع کر دیا، ہم ناسکوہ، کو جس کے مطابق وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں ذبح کرنے میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ہمارے دین میں کسی جانور کا جو گوشت آپ حاصل کرتے ہیں کھاتے ہیں تو اس کے لیے ذبح کا طریقہ مقرر کیا گیا، ورنہ سب سے آسان تو یہ ہے کہ اس کی گردن جو اس کے تن سے جدا کر دیجیے۔ لیکن ذبح میں جو ایک حکمت ہے کہ جب ذبح کی جاتی ہے شے تو وہ اس کے آپ جو اسپائنل کارڈ ہے اس کو نہیں منقطع کرتے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کے جانور پہ آپ کی جو ہے وہ چھری کی زیادہ اندر چلی گئی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کے اندر سے حرام بغض اگر آپ نے کاٹ دیا تو بعض کے نزدیک وہ پھر حرام ہو گیا، یہ ذبح نہیں ہے بلکہ گویا کہ وہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمارے دین میں بتایا ہے کہ جس میں آپ اس اسپائنل کارڈ کو انٹیکٹ رکھتے ہیں تاکہ پورا جسم جو ہے اس جانور کا تشنج کی وجہ سے وہ خون اس کے جسم سے نکل جائے، اور خون جو ہے یقین ایک فاسد ہے۔ فلا ينازعنک فی الامر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے معاملے میں یہ جو اس لیے کہ پہلے وہی بات چل رہی ہے، یہ آپ سے کوئی جھگڑا نہ کرے، ودعو الی ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہیں ان کے رب کی طرف دعوت دیجئے، انک لعلی ہدی مستقیم، یقیناً آپ جو ہیں سیدھے راستے پر ہیں۔ وان جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون، اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے، ایک ایک عمل، اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا ان تمام معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر شے کا علم رکھتا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، آخری بات جو ہو سکتی تھی کہ کسی درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر کتنے درختوں سے کتنے پتے گرے، ایمازون کے اگر آپ جنگلات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں زمین نظر نہیں آتی، لیکن یہ قرآن کا کہتا ہے کہ ایک پتا بھی اگر کسی درخت پہ گرتا ہے تو اللہ کے علم میں، اس کو ان سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو ہم اپنے اس جو ذہنی پیمانہ ہے جو اللہ نے ہمیں کیپیبلٹیز دی ہے اس سے تو نہیں ناپ سکتے۔ ان ذالک فی کتاب، یقیناً ہر شے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں محفوظ رکھی، یہاں اعمال نامہ بھی ہے انسان کا ہر عمل۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقین اللہ تعالیٰ کا طریقہ بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ صفت علم کو ریٹین کرنے کے لیے کوئی بہت ایکزرٹ کرنا پڑتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے سوا یہ پوچھتے ان کو ہے کہ جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، نہ اللہ نے کوئی شے ایسی نازل کی پہلے کتابوں میں، وما ليس لهم به علم، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علمی بنیاد ہے اس زمن میں، وما للظالمین من نصیر، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اور جب ان پر ہماری آیات جو بڑی روشن ہیں بہت واضح ہیں بس پڑھی جاتی ہیں، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے شدت جذبات اور غصے کی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرتے ہیں، جس میں توحید کی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ شے ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یکادون یسنون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور یہ قریب ہوتے ہیں کہ پل پڑے ایسے لوگوں پر کہ جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام بھی اسی سنت پر عمل کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ، اور کئی مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بھی کیا گیا، بیت اللہ میں جب کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل نے اشارہ کیا، ایک شخص کو جاؤ فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی لے کر آؤ اور اس اوجڑی کو جو ہے محمد کے سر پر رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حد تک اگر کوئی اٹمپٹ کر سکتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، محبوب رب العالمین کے ساتھ، رحمت للعالمین کے ساتھ، تو بقیہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی اذیت کا معاملہ تھا، جو ٹارچر ہوگا، اس کا آپ تصور کر سکتے۔ قل افانبئکم بشر من ذلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو تم حرکتیں کرتے ہو تمہارے چہرے کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے چہرہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی شے کہ جو کہیں زیادہ ہے اس سے؟ النار، جہنم کی آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، اس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے لوگوں سے جو کافر ہیں، اور بئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. ابھی سورہ مبارکہ کا آخری رکوع جو ہمارے منتخب نصاب کا بھی ایک بہت اہم درس ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا یہ دورہ ترجمہ قرآن وہ درس قرآن کے حوالے سے جو اس کے بھی بارہ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں اس کا مطابق نہیں ہو سکتا, تیزی سے ہم اس کے اوپر سے گزر جائیں گے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہا ہے اسے کان لگا کے سنو, استماع, کسی شے کو پوری توجہ سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ, یقیناً وہ ہستیاں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جو تمہارے رب ہیں, تمہاری دیویاں دیوتا, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وہ تو ایک مکھی کی تخلیق بھی نہیں کر سکتے, خواب وہ جمع ہو جائیں تمام مل جل کر زور لگا لیں لیکن ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے. وہی اسلوب ہو جباب و شعیل, یہ سمجھ انہیں جھجھوڑنے کا انداز ہے نا, جنہیں تم سجدہ کرتے ہو, جن کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو کہ شاید یہ کہیں جب تم چلے جاؤ گے تو اس میں سے کچھ کھا لیں گے, ان کے میدے میں پہنچ جائے گا, جبکہ اس کے اوپر مکھیاں بھنبھنا رہی ہوتی ہیں اور وہی مکھیاں ان کے چہرے ان کے جسم پر بھی بیٹھی ہیں, جبکہ کوئی شریف انسان اس کو گوارا نہیں کرتا. بعض اوقات آپ کو بھی تجربہ ہوگا کوئی ایک مکھی آپ کا پیچھا پکڑ لے, کبھی یہاں بیٹھی ہے کبھی کہیں بیٹھی ہے, تو آدمی تنگ آ جاتا ہے, وہ ایک مکھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے جسے آپ کا یہ انگلیوں پر نچا دیتی ہے, اور ان کے چہرے کے اوپر سینکڑوں مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں, انہیں تو موٹے موٹے ہاتھ تو تم نے بنا دیے لیکن وہ حرکت پھر کے اس سے تمہیں ہٹا سکتے, یا مکھیاں ان کے سامنے جو حلوے مانڈے ہیں اس کے اوپر اس میں سے اپنا حصہ وصول کر رہی ہیں اسے واپس نہیں لے سکتے. وَإِسْلَبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور مکھیاں ان سے کوئی شے اگر لے جائیں ان کے سامنے سے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, تو وہ خوراک اور وہ حلوے مانڈے جو رکھے تھے ان کے لیے تو اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, انتہائی ضعیف ہیں, بودے ہیں, کمزور ہیں, یہ طالب بھی, یہ عبادت کرنے والے بھی, اور جو ان کے مطلوب ہیں گویا کہ عبادت گزار بھی اور ان کے وہ معبود بھی. ابھی اپنی جگہ یہ حصہ جو ہے ایک الگ سے گفتگو کا موضوع ہے کہ یہاں اصل قرآن حکیم نے کس قدر گہری بات کی ہے. صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ ہر انسان کا ایک آئیڈیا اور ایک ہدف ہوتا ہے. انسانوں کی عظیم اکثریت یہ ہے کہ ان کا ہدف سوائے اپنے ذاتی مفاد کے اور کچھ نہیں, خود غرض انسان, جو آجا سمیٹ لو, کسی پر ظلم ہو, زیادتی ہو, کسی کو نوچو, کسی کو گھسوٹو, عام طور پر تو یہی نظر آتا ہے نا, تو یہ خود غرض انسان ہے, اس لیے کہ اس کا آئیڈیل, اس کا ہدف اس کی اپنی نفسانی خواہشات سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا. اس کے اوپر ایک اسٹیج ہوتی ہے جس میں کچھ لوگوں کے اندر قوم کا درد, ہمارے ہم وطن ہیں, ہماری یہ قوم ہے, اس کے لیے کام کرنے کی آرزو تمنا, یہ شخصیت اس پہلی شخصیت سے نسبتاً بلند ہے. ایک شخصیت وہ ہے کہ جو صرف اور صرف خلق خدا کی اگر خدمت کر رہی ہے یا ان کی دنیاوی ضرورتیں اس کو پورا کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتی ہے اس دنیا میں تو میں نے کسی کی کسی تکلیف کو رفع کر دیا, بیماری کے لیے دوا دارو کا بندوبست کر دیا, لیکن میں کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے جہنم کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے. اس کی زندگی میں, اس کی معاش اور معاشرت کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں. اب جو شخصیت پروان چڑھے گی اس کی گویا کہ اللہ کی رضا, لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کرنا, یہ ان سے سب سے بلند ترین درجہ ہے. تو گویا کہ جس کا آئیڈیل اور جس کا ہدف اللہ کی ذات بن جائے, اللہ کی رضا بن جائے, آخرت کی کامیابی اور فوز و فلاح بن جائے, تو اب یہ شخصیت ہے جو سب سے زیادہ پاورفل شخصیت ہے, اور اس کے ٹاپ پر آپ کو نظر آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے گویا کہ آگ کا ایک بڑا جو ہے وہ الاؤ روشن ہے, اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ تو تمہیں جو ہے اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یزدا بکمند آور اے ہمت مردانہ, جو تو کمند تمہارے پاس ہے اسے اتنا اونچا پھینکو کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے, جتنی اونچی کمند جائے گی وہیں تک آپ رسائی حاصل کر سکتے. اگر وہ کمند جو ہے کہیں نیچے اٹک گئی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جن کی وہ کمند ان کی سوائے اپنی خواہشات نفس کے اس سے آگے رسائی نہیں ہے اس کی, تو جو شخصیت وجود میں آئے گی وہی ہوگی جسے میں نے کہا انتہائی خود غرض شخصیت, سوائے اپنی غرض کے اور کوئی شے نہیں. ضعف الطالب والمطلوب, ما قدر اللہ کا قدر, ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے. ان اللہ القوی العزیز, یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے, القوی العزیز, یہاں بھی دیکھیے اللہم انت القوی نحن الضعفاء الیک, اے پروردگار تو القوی ہے, تیری ذات جو ہے وہ قوت کا منبع ہے, سب چشمہ ہے, دوسرے بڑھ کر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کسی کے پاس قوت ہوگی. اور وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْكَ وَنَحْنُ الضُّعَفَاءُ إِلَيْكَ, تو غنی ہے تو ہم فقیر ہیں, تو القوی ہے تو ہم ضعیف ہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی ایک کو چن لیتا ہے رسالت کے لیے, رسول ملک کون ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور لوگوں میں سے بھی, اور وقت فوقت اللہ تعالیٰ مختلف اقوام میں سے اپنے نبی اور رسولوں کو چنتا رہا ہے وہی کے سلسلے کے لیے. ان اللہ سمیع بصیر, یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہر شے کو دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے, ان کے اعمال اس کے سامنے ہیں, ہر شخص کی زبان سے نکلا ہوا ہر رب لفظ اللہ کے علم میں ہے. وما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے ہے. ان اللہ سمیع بصیر, وإلی اللہ ترجع الامور, اور بالآخر تمام امور جو ہیں فیصلے کے لیے اللہ ہی کے حضور لوٹا دیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہ دعائیں تو بہت ہی جامع ہیں. یہاں دین کا وہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ جس کے اندر بندگی, عبادت, غلامی اللہ کی, پھر دین کے جو ہمارے یہاں مراسم عبودیت ہیں ان کو پوری طرح انٹیکٹ رکھو. ارکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, سجدہ کرو. رکوع جو ہے انسان کے جھکنے کی ابتدائی شکل ہے, اور سجدہ اس کے جھکنے کی انتہائی شکل ہے. گویا کہ نماز بھی مراد ہے, اور اپنی پوری شخصیت کو اللہ کے سامنے جھکا دو, سر تسلیم خم کر دو اللہ کے حکم کے سامنے. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اور عبادت کرو, بندگی کرو اپنے رب کی. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور نیک کام کیا کرو, بھلائی کے کام, خیر کے کام, تاکہ تم فلاح سے امکنار ہو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہوا اجتبا کو, یہ اجتبا کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے کہ ہر امتی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بھی اللہ کا چنا ہوا ہے. ہوا اجتبا کم, اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اور یہ بات بڑی لاجیکل ہے, سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہمارا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا, اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں تھا. میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص کہیں ہندو گھرانے میں, سکھ گھرانے میں, عیسائی یا یہودی گھرانے میں پیدا ہو جاتا تو کتنا کچھ امکان تھا کہ ہمیں اسلام جیسی دولت حاصل ہوتی, ہمیں قرآن جیسی نعمت حاصل ہوتی. یہ ہے اللہ کا وہ انتخاب, بہت بڑا احسان اللہ کا, بہت بڑا فضل کہ یہ تمام نعمتیں ہمیں گھر بیٹھے مل گئی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, ہم نے نماز شروع کر دی. اسی سے گویا کہ ان سین چینلز ہیں کہ جو ہمارے اندر ایمان بھی پیدا کرتے رہے, اللہ کی فرما برداری کے جذبات بھی پیدا کرتے رہے, ہمارے اندر جو ہے دل کی نرمی بھی پیدا کرتے رہے. وہ اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اس اللہ نے اس دین میں تمہارے اوپر کوئی مشقت نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے, اس کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. یہ اسلام اور مسلمان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منتخب کردہ نام ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے, اس کی تعمیر فرما رہے تھے, تو ان کی زبان پر جو دعا تھی وہ کیا تھی, ہے پروردگار ہم دونوں کو بھی اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھ, اور ہماری ذریت میں, ہماری اولاد میں ایک امت برپا کی جو ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, جو امت ہو امت مسلمہ. تو اس نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان, حضرت ابراہیم بھی مراد ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ھذا, اس سے پہلے بھی اور اس دین میں بھی. لیکون الرسول شہید, لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر. وتکون شہداء علی الناس, اور تم گواہ بن جاؤ تمام انسانوں پر. گویا کہ وہی شہادت حق کا فریضہ جو ہر نبی اور ہر رسول کے ذمے رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کار رسالت منتقل کیا ہے امت کے کاندھوں پر. اور بدقسمتی ہے کہ یہ وہ کار رسالت ہے کہ جس سے آج امت بالکل غافل. ہم نے یہ کام سپورٹ کر دیا, علماء کے, مولویوں کے, مبلغین کے, دائیوں کے, خود فارغ ہو گئے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو الفاظ تھے آپ کے آخری, وہ کیا تھے؟ فلیبلغ الشاہد الغائب. آج جو لوگ 1,40,000 کا مجمع تھا حضور کے سامنے سن, اور کبھی جب حضور یہاں سے ہجرت فرمانے پر مجبور ہوئے تھے تو اس سے مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ کل 150. کہاں 150 اور کہاں 1,40,000. اور اس موقع پر حضور نے یہ کار رسالت منتقل کیا تھا امت کے کاندھوں پر. جو یہاں موجود ہیں ان پر واجب ہے, ان پر لازم ہے کہ اس پیغام کو, قرآن کی اس پیغام کو پہنچائے ان لوگوں تک جو یہاں موجود ہیں. یہ اصل میں بنیاد بنی تھی جس پہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے انجم الخدام القرآن جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تحریک رجوع الی القرآن، وہ ایک تحریک جو ہے اللہ تعالیٰ نے برپا کرنے کی سعادت، اور یہ اللہ کا فضل تھا، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، خالصتاً وہ شخص کے جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور اس میں بھی بہت ٹاپ کی گریڈ پر تھے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا اپنی اس کتاب کی خدمت کے لیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. اب یہ موٹو بن گیا انجم الخدام القرآن کا، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، الکلیت القرآن، کراچی کے اندر چار قرآن اکیڈمیاں موجود ہیں جہاں اسی طرح جو دورہ ترجمہ قرآن یہاں جس شان سے ہو رہا وہاں اسی طرح وہاں ہر جگہ ہو رہا. اس کے علاوہ اور بیسیوں مقامات قرآن وہاں کراچی میں موجود ہیں جہاں بڑے بڑے شادی ہالز اور لانز جو ہیں وہاں یہی کام ہو رہا ہے. ابتدا کس نے کی تھی؟ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ان کے لیے دعا بھی کیا کیجیے، اور پھر یہ کہ اسی سے آپ بھی استفادہ کر رہے ہیں. فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ کے ساتھ چمٹ جانا مراد کیا؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، کارساز، اور کیا ہی عمدہ ہے وہ مددگار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو رکوع ہم پڑھیں گے سورہ مومنون کے بھی. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے اہل ایمان. یہاں مسلمان نہیں کہا، مسلمان تو اس وقت بھی 160 کروڑ ہیں. کامیابی کا وعدہ کن سے ہے؟ جو مومن ہیں. یہاں مومن بھائی بھی مراد نہیں ہے، جو اپنے آپ کو مومن بھائی کہتے ہیں. یہاں مومن سے مراد وہ ہیں کہ جن کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں جو آگے بیان ہوئے. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سب سے پہلے تو اسی کسوٹی کو لے لیجئے، کیا ہماری نمازوں میں وہ عاجزی اور زاری اور خشوع و خضوع موجود ہے؟ پہلی سیڑھی پر ہی اگر آپ اوندھے منہ گر پڑے تو پھر آگے کیا پڑھیں گے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی جو باطنی حقیقت ہے. وہ الذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو کام سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات پر پوری طرح کاربند ہے. یہاں یہ چونکہ مکی صورت ہے، زکات اس طرح ایک باقاعدہ جو ایک نصاب والا معاملہ ہے، اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی، لہذا یہاں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو تزکیہ کے عمل پر، تزکیہ اس کے عمل پر جو ہے وہ جازم رہتے ہیں. تزکیہ نفس، حرص، طمع، لالچ، یہ تمام جو باطنی نجاستیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سیلف ڈسپلن، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ہاں ایگزمپٹڈ ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنے مل کے یمین کے لونڈیوں. ظاہر ہے وہ اس دور میں موجود تھا، آج اس کے اوپر خام خواہ بحث مباحثہ کرنا اور اس کے بارے میں مین میخ کرنا، سوالات جوابات، اور اسی کے اوپر جو ہے گویا کہ مائکروسکوپ فوکس کر کے بیٹھ جانا کہ آج اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس میں سوائے یہ کہ انسان پھر وہ گمراہی کے رستے پر چلے گا. اس سے اور جس زمانے میں وہ ادارہ موجود تھا، بادیوں کا، کنیزوں کا، اس دور کی بات ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو رستے جو رکھ لیے تو اس میں کوئی ملامت اس پر نہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، لیکن جو بھی اس سے آگے بڑھ کر کوئی بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی ہیں حد سے گزرنے والے. والذین هم لأماناتهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور عہد کی پاسداری کرنے والے. پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے، یہ باتیں بار بار آنی چاہیے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ فرمان ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہتے تھے، گویا کہ ہر خطبے یہ فرمایا کرتے تھے، سوائے یہ کہ ایکسپشن ہے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا احد له، جس شخص کے اندر امانت داری کا بس نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں وعدہ کرنے کے بعد اس کو وفا کرنا، اس کی پاسداری کرنا، اس کا بس نہیں ہے تو اس کا کوئی دین نہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نگہبانی، چوکی داری کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب وارث قرار دیے جائیں گے. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو وارث ہوں گے اس جنت الفردوس کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا مٹی کے خلاصے سے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن حکیم میں مختلف اسالیب بیان ہوئے ہیں کہیں صرف مٹی کہا گیا، کہیں گارا کہا گیا، کہیں وہ گارا کے جو چپچپانے لگا گیس پیدا ہو گئی، کہیں وہ گارا کے جس کے اندر سے تاپن اٹھنے لگا گیسز پیدا ہونے لگی، کہیں وہ گارا کے جو بالکل سوکھ کر جو بالکل کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گیا. یہ تمام اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں. لہٰذا اس کا خلاصہ یا نچوڑ کیا ہے؟ من سلالت من طین، تمہیں مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور اس کے بعد پھر عام انسان کا جو توازن و تناسل کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے میں رکھ دیا، نطفۃ نطفے کی شکل میں. ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی نطفے کو تبدیل کیا علقہ کے اندر، ایک گویا کہ ایسی شے جو معلق ہے، اور رحم مادر کے اندر جو ہے وہ جو لوتھڑا وجود میں آ رہا ہے، جو جنین بنے گا، جو بچہ بنے گا، وہ اسی طرح معلق ہوتا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے پھر علقہ کو تبدیل کر دیا ایک لوتھڑے میں. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اس کے بعد اس لوتھڑے کے اندر ہم نے ہڈیاں پیدا کر دی. اب بازو ہیں، اب ٹانگوں کی ہڈیاں، اب سکل بون ہے، یہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. یہ تمام چیزیں امبریولوجی کی ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں پی ایچ ڈیز، کئی پی ایچ ڈیز کی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن حکیم نے جو ترتیب بیان کی ہے، سر منہ کوئی فرق نہیں ہے کہ جو آج ہم اتنی کچھ علمی تحقیق حاصل کرنے کے باوجود جس مقام پر پہنچے. قرآن بہت پہلے اس کا ذکر کر چکا تھا. فکسونا العظام لحما، اور اس کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے پھر وہ مسلز بنائے، گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، اب یہ ہے بہت اہم بات. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس جنین کو ایک اور ہی اٹھان اٹھایا. یہاں کیا مراد ہے؟ اس کی اصل میں تائید ہوتی ہے حضور کی اس حدیث سے، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ رحم مادر میں جو جنین ہے، جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جب وہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے اندر اس کی روح جو ہے وہ، فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور وہ روح جو تھی شخص معین کی، جو اللہ تعالیٰ نے کہیں لاکھوں سال پہلے جو اس کی تخلیق فرمایا تھا، اللہ کے کلمہ کن کا نتیجہ تھی، وہ اس کے ساتھ ملو کر دی جاتی ہے. يَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم نے اسے ایک اور ہی اٹھان اٹھایا. یہ بالکل اور الگ ڈائمنشن ہے. اب تک اس کا ایک حیوانی وجود تھا، اب اس کے ساتھ ایک ملکوتی عنصر بھی شامل ہو گیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد تمہارے اوپر موت بھی وارد ہوگی، موت بھی طاری کریں گے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر تم ہو جو قیامت کے دن دوبارہ تمہیں زندہ کر لیا جائے گا. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، ذرا مشاہدہ کرو، ہم نے تمہارے اوپر آسمان بنائے ہیں تہ بر تہ. اور یہاں ذکر کیا گیا سبع طرائق، سات آسمان، یہ 7 لیول ہیں اس کائنات کے. ابھی ہم اس پہلے آسمان تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکے. وما کنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہمیں اپنی مخلوق کی ایک ایک حرکت کا علم ہے. وما انزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نہیں نازل کیا آسمان سے پانی. بقدر، لیکن ایک خاص قدر کے ساتھ، ایک خاص اندازے میں. یہی بارش جو ہے کہیں اپنی وہ تمام اندازوں سے آگے نکل جائے تو کس قدر طوفانی جو ہے وہ، پھر وہ سیلاب آتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا ہلاکت اور تباہی ہوتی ہے. فسکناہ فی الارض، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے اس پانی کو زمین میں خاص سطح تک ٹھہرا دیا. آج تک شاید ہماری سائنس جو ہے اس کی بھی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکی کہ یہ پانی زمین میں نیچے کیوں نہیں اترتا. 100, 110, 120 فٹ کے اوپر لیول موجود ہے. آپ جو پانی حاصل کر رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین کے اندر ہے نا. وہ جو سورت ہے 29 پارے کی، تبارک الذی بیدہ، سورہ ملک، اس کے آخر میں کیا کہا گیا؟ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے اس پانی کو حکم دے رکھا ہے وہ ایک لیول سے نیچے نہیں جائے گا. یہ الگ بات ہے، ہم اپنے جو ہماری مس مینجمنٹ ہے اور پانی جو ہے وہ نکال نکال کے ضائع کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ضیاع کر، جس کی وجہ سے واٹر لیول بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی ہمارے رسائی میں ہے. تو اللہ کا ایک امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ پانی زمین میں گہرا نہیں اترتا. لہذا سورہ ملک میں جو فرمایا گیا، اگر چاہیں تو اس پانی کو زمین کے پیٹ میں کہیں گہرائی پہ پہنچا دیں جہاں تمہاری رسائی سے باہر ہو، پھر کہاں سے لاؤ گے اپنے پینے کے لیے پانی؟ کب تک انتظار کرو گے بارشوں کا؟ کہیں کے مہینے گزر جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی. ابھی آپ اگر تصور کریں کہ زمین کے پانی کو اللہ حکم دے اور وہ زمین کے پیٹ میں گہرا اتر جائے تو کیا بیتے گی؟ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو مبدا حیات جو ہے، زندگی کے اصل سورس تو پانی ہے. خاص کر نہ ہو فی الارض، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اسے زمین کے اندر ایک لیول کے اوپر ریٹین رکھا ہوا ہے. وہ اتنا اعلیٰ رہا بھی نقاد، اور ہم اس پر قادر ہیں، اس کو چاہیں تو وہاں سے کہیں نیچا اتار دیں. فانشانا لکم بھی جنات من نخیل، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے وہ باغات بھی لگائے ہیں، اگائے ہیں کہ جو کھجوروں کے ہیں، وہ آنا بھی اور انگوروں کی بیلیں، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، اور اس میں اور بہت انواع و اقسام کے جو ہیں پھل ہیں جو تم حاصل کرتے ہو، اور اسی میں سے تمہیں اور کھانے کے لیے سبزیاں بھی حاصل ہوتی ہیں. وہ شجرۃ تخرج من طور سینا، اور ایک خاص درخت کے جو طور سینا میں خاص طور پر اگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اور کہیں نہیں اگتا، زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے. تنبت بالدہن، اور یہ وہ درخت ہے کہ جس کے پھل سے آپ اپنے لیے بہترین تیل حاصل کرتے ہیں، زیتون کا تیل. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی میسر تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کی نعمت عطا کر دی تو اسے تو کھانے کے لیے اور کسی شے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالے، تھوڑی سی مرچیں ڈالیں، اور اسی میں جو ہے اپنا روٹی کا نوالہ بھگو کر کھا لے، تو حضور فرماتے ہیں بہترین سالن ہے. وصف للآکلین، صرف کہتے ہیں سالن کو، اور یہی تیل ہے کہ جو سالن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے مویشیوں میں بھی بہت بڑی نصیحت اور عبرت کی بات ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے بدن میں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے بہت ہی خالص دودھ ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں، وہ پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. ان کے بال جو ہے بھیڑ بکریوں کے بالوں سے تم کمبل بناتے ہو، اپنے لباس بناتے ہو، اور اس کا گوشت کھاتے ہو، اور اونٹ کی جو ہے کھال اس سے تو باقاعدہ اپنے رہنے کے لیے خیمہ بنا لیتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور پھر ان چوپایوں کو تم سواری بھی کرتے ہو، اونٹ کی سواری ہے وہ، تمہارے لیے جو ہے بار برداری کے جانور کے طور پر استعمال ہوتا ہے. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی طرح تم لدے پھرتے ہو کشتیوں کے اندر بھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک چھوٹی سی سوئی ڈالو گے تو وہ ڈوب جائے گی، لیکن وہ بحری جہاز کے جس کے اندر 1000 کنٹینر موجود ہیں اور ہر کنٹینر کم سے کم 40-40 ٹن کا ہے، وہ بحری جہاز نہیں ڈوبتا. یہ اللہ کا نظام ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اپنے سائنسی توجیہ جتنی بھی کر لیں، لیکن یہ سسٹم کس نے بنایا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کس نے ڈیولپ کی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہا ان کے قوم کے کافروں نے جو سردار تھے، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نوح جو ہے یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، پھر یہ کہ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، اس سے جو ہے آبائی ضروریہ بھی لاحق ہیں. یرید ان یتفضل علیکم، یہ اصل میں چاہتا یہ ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لے، تمہارا لیڈر بننا چاہتا ہے، تمہیں اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃً، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو، جو ان کا اعتراض تھا نا کہ اگر کسی کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، تو اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی فرشتے کو بھیج دیتا. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اس لیے کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو یہ کہ ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں اپنے آبا و اجداد میں سے. یہ بات جو حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک خدا کی پرستش کرو، ہم نے اپنے آبا و اجداد میں سے کسی کو اس پر نہیں پایا. ان وا اللہ رجل بھی جننا، یہ اصل میں ایک ایسا شخص ہے حضرت نوح کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کے اوپر کسی جن کا آسیب ہو گیا. رجل بھی جننا، جن کے اوپر جن کا جو ہے کوئی مسلط ہو گیا. فتربسو، لہٰذا یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. فتربسو، اب تم انتظار کرو، حتیٰ عید، ایک خاص مدت تک کے لیے. قال رب انصرنی بما کذبون، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے دائرہ یہ کہا کب تھا کہ جبکہ 950 برس وہ قوم کے اندر جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے چکے تھے. رب انصرنی، ہے پروردگار میری مدد فرما. بما کذبون، اب یہ مجھے جھٹا چکے ہیں. فاوحینا الیہ، تو ہم نے وحی کے ذریعے انہیں حکم دیا. ان اصنع الفلک بعیوننا ووحینا، کہ ایک کشتی بناؤ ہماری بعیوننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. اب ہوتا کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو ایمان لے آئے تھے وہ مل کر کشتی بنا رہے ہیں، قریب سے جو لوگ گزر رہے ہیں وہ استحضاء کر رہے ہیں، فکرے چست کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی یہ بوڑھا جو ہے اب اس بڑھاپے میں آ کر اس کا شاید دماغ خراب ہو گیا، یہ خشکی میں جہاز چلائے گا، خشکی میں جو ہے کشتی چلانے لگا ہے. اس قسم کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جسے آپ کہیے کہ دل کو چیر جانے والے الفاظ ہوتے تھے حضرت نوح کے لیے بھی، اور پھر یہ جو اہل ایمان تھے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ، اور پھر جب ہمارا فیصلے کا دن آ گیا اور تندور ابل پڑا، اور روایات میں ہے کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور اس میں سے پانی ابلنے لگا، جس طرح کوئی بہت بڑا ٹیوب ویل جو ہے آپ نے کبھی اس کا وہ پانی کا ریلا دیکھا ہو، اس طرح زمین جگہ جگہ سے اس میں سے پانی برآمد ہونے لگا، اور اوپر سے بھی آسمان سے بھی چھا جو بھی برسا. فصل فیہا من کل زوجین اثنین، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں سوار کر لو اب اس کشتی کے اندر ہر نوع کا ایک ایک جوڑا. ظاہر جو اہل ایمان تھے وہ بھی اس میں سوار ہو گئے, اور جو بھی نر اور مادہ حیوانات کا پہلے چونکہ پڑھ چکے لہٰذا تیزی سے گزر رہا ہوں, ان کو بھی سوال کر رہا ہوں اہل کا اور اپنے اہل کو بھی جو آپ پر ایمان لا چکے, الا من سبق علیہ القول منہم, سوائے جن کے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں لائے تم پر. ان میں ان کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا, تورات میں یہ نام آیا, وہ بھی شامل تھی, اس کا بھی انجام اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوا, اور اسی طرح ان کا ایک بیٹا کنعان جو ہے جو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا گیا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور دیکھو حضرت نوح سے کہا کہ دیکھو اب ان لوگوں کے بارے میں تمہاری زبان سے کوئی بات نرمی کے لیے نکلنی چاہیے, اب ہمارا عذاب آئے گا. ظاہر نبی اور رسول کے دل کے اندر ایک بہت ہی نرم دل ہوتا ہے, بہت ہی رقت قلبی والا, تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عین اس وقت جو ہے تمہارے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے. انہم مغرقون, اب ہمارا فیصلہ لازماً غرق کیے جائیں گے. فإذا استویت انت ومن معك من الفلك, اور جب تم سوار ہو جاؤ تم بھی اور جو تمہارے ساتھ ہیں, جن میں حیوانات کا ایک جوڑا بھی شامل تھا اور اہل ایمان بھی اس کشتی کے اوپر, فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین, تو اب کہنا کہ کل شکر کل تعریف اللہ کی ہے کہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی. یہ جو اللہ کے دشمن تھے, اللہ کے دین کے دشمن تھے, اب یہ غرق ہو گئے. وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا, اور دعا کرو اپنے رب سے کہ پروردگار اب ہمیں لنگر انداز فرما, ہمیں اتار بہت ہی مبارک اترنا, گویا کہ اب آگے جو نسل چلے گی اور ہمیں جو خطہ عظیم میں جہاں تو اس کشتی کے ذریعے میں پہنچائے گا, اب وہ ہمارے لیے تمام جو ہے معیشت کا سامان جو بھی زندگی گزارنے کا متاع ہے وہ وہاں موجود ہو. انزل مبارکا وانت خیر المنزلین, اور یقیناً آپ جو ہے بہترین اتارنے والے ہیں, لنگر انداز کروانے والے ہیں. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین, اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اگرچہ محذوف ہے, کن لوگوں کے لیے جن کے اندر کوئی عبرت پذیری ہے. وان کنا لمبتلین, اور ہم تو اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں. ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین, اور اس کے بعد پھر ہم نے کچھ اور لوگوں کو بھی اٹھایا کہ جو پھر قوم عاد ہوئی ہے, قوم ثمود ہوئی ہے, حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اپنے بیٹوں میں سے آگے وہ نسل چلی. فرسلنا فیہم رسولا منہم, اور پھر ہم نے ان میں بھیجا اپنے انہی میں سے رسولوں کو منتخب کیا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ عبادت و بندگی کرو اللہ کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون, تو کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. نہیں وہ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا عند الشافعی لکھا, وہ اس وقت مجھے ویسے صراحت کرنی چاہیے تھی, وہ صرف حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں باقی کے بقیہ تین ائمہ کے نزدیک وہ سجدہ واجبہ نہیں ہے, لیکن اگر کر لیا جائے تو بہرحال اس میں کوئی حرج بھی نہیں.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدل الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس اضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
الله أكبر.